بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. يه سورة الصاد هي جو سورة صافات کے بعد ہے، اور سورة صافات کی تفسیر ہو چکے ہے، تو اب ہم بسم اللہ کہہ کر سورة صاد شروع کر رہے. سورہ صاد مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں بالعموم ایک ہی مضمون ہوتا ہے. مکی صورتیں وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور چونکہ ہجرت کے پہلے مکہ مکرمہ میں خاص حالات تھے کہ اول تو دین قبول کرنا، پھر دین پر جمنا، یہی مشکل تھا. دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو قرآن پکار رہا تھا، چونکہ مسلمان کم تھے، مکی زندگی میں مسلمان کم تھے، مکی زندگی کے اخیر میں کئی سو ہوں گے، ہنڈرڈز میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کم تھے. تو مکی صورتیں ان میں غیر مسلموں کو مخاطب ہو رہا ہے، اور جب غیر مسلموں کو مخاطب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کو عقیدے کے احکام کے بارے میں تو نہیں بیان کریں گے. غیر مسلم کو تو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے. غیر مسلموں کو تو بڑے بڑے عقائد بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، اس پر دلائل کیا ہے، قرآن برحق ہے، اس پر دلائل پروفس کیا ہے، یہ سب باتیں. اور ظاہر ہے کہ جو مسلمان ایمان قبول کر چکے وہ بھی ابھی نئے مسلمان ہیں، تو ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ مکی زندگی میں حالات بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ ظلم ان کو کیا جاتا ہے، تو ایمان پر جمنا بھی ایک آسان کام نہیں تھا، تو اس کے لیے یہ سب ان کو ترغیب اور انکریجمنٹ تھا. تو اس صورت میں بھی بالعموم یہی مضامین ہیں عقیدے کے متعلق، لیکن بالخصوص اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کے متعلق، اور قرآن یہ ان کی جو کتاب ان کو دی گئی ہے وہ حق ہے، اس کے بارے میں ہے. چنانچہ وہ سورت کے شروع میں ہی قرآن کا قسم کھایا جا رہا ہے. پہلے تو صاد آتا ہے، لفظ صاد. اب صاد جو ہے یہ ایک حرف ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم انگریزی میں جب کوئی بھی لفظ، کوئی بھی کسی بھی زبان میں کوئی لفظ بنانا ہو، کوئی لفظ بولنا ہو، تو بالعموم ایک سے زیادہ حرف کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا مان، اس میں تین حروف آ گئے. اب آپ صرف اکیلے ایک ہی حرف کہے ایم، تو اس کا تو کوئی معنی بنتا نہیں. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے. عربی میں بالعموم کوئی بھی لفظ، کسی بھی لفظ کو آپ لے لو، رجل، قرآن، الذین، کفر، جو بھی لفظ آپ لے لو، اس میں ایک سے زیادہ حرف ہوتا ہے. ایک حرف سے عموماً لفظ بنتا نہیں، لیکن یہ صاد جو ہے وہ تو ایک حرف ہے. تو یہ حرف جو ہے وہ اس وہ اسی قسم میں سے ہے جس میں الف لام میم ہے، حامیم ہے، الف لام را ہے، حامیم، توسیم، میم، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں. اور ان سب حروف کے بارے میں مفسرین کا راجح قول یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. تو صاد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اس کا کیا معنی ہے. والقرآن ذی الذکر، اس قرآن کی قسم جو ذی الذکر، ذی الذکر کے دو معنی بیان کی گئے. ذی الذکر کا ایک معنی تو وہ قرآن جو درجے والا ہے، جو قابل ذکر ہے، جو عظمت والا ہے، جو شرف والا ہے. اور دوسرا مطلب قرآن ذی الذکر وہ قرآن جو نصیحت والا ہے. تو ایک مطلب وہ قرآن جو قابل ذکر ہے، جو بہت عظیم چیز ہے، اور دوسرا وہ قرآن جو نصیحت والا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں کو جمع کر لو کہ وہ قرآن جو قابل ذکر نصیحت والا ہے، نصیحت ہے اس میں، لیکن نصیحت عام طریقے نے ایک تو یہ کہ میں نصیحت کروں، میں کسی کو نصیحت کروں کہ آخرت کی فکر کرو، ہمیں ایک دن مرنا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی نصیحت کروں، تو وہ بھی چونکہ اس نصیحت کا تعلق آخرت سے ہے تو وہ بھی بڑی عظیم نصیحت ہے. لیکن قرآن کا کی نصیحت، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس کا تو اثر ہی اور ہے. تو اسی لیے قرآن کو کہا کہ ذکر وہ عظیم الشان نصیحت والا ہے. اور آدمی اگر قرآن کو پلٹا ہے، قرآن کا کوئی مضمون جس کا ترجمہ کیا گیا ہو صحیح ترجمے سے پڑھتا ہے تو اس کا اثر بھی پڑھتا ہے. والقرآن ذی الذکر، تو قرآن جو عظیم نصیحتوں والا ہے، جو مؤثر افیکٹو نصیحت والا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم فرما رہے ہیں. اب قرآن جب مؤثر نصیحت والا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ مکہ مکرمہ میں کہا جا رہا ہے. اب مکہ مکرمہ میں تو اکثر لوگ اس نصیحت کو ماننے والے تھے نہیں، چند ہی لوگ تھے جو اس نصیحت کو ماننے والے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن کی نصیحت وہ مؤثر ہے، وہ افیکٹو ہے، وہ عظیم الشان ہے، تو لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ تو اس کا جواب آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. وہ کیوں نہیں مان رہے؟ وہ اس لیے مان نہیں رہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ فی عزت، تکبر میں، تعصب میں مبتلا ہے، وشقاق اور ضد میں. اللہ سبحانہ وتعالی جواب دے رہے کہ قرآن بڑی عظیم الشان نصیحت ہے، بہت مؤثر نصیحت ہے. ہمارے زمانے میں بھی ہر چند دن، ہر چند ہفتے کچھ ملتا رہتا ہے، کبھی اخباروں میں، کبھی کسی کے ذریعے، کہ فلاں شخص نے کہ قرآن پڑھنے کی برکت سے اس کو اسلام کی توفیق ملی. تو قرآن بڑی مؤثر نصیحت ہے، یہ لوگ قبول نہیں کر رہے. نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو وجہ سے، ایک ہے عزت اور دوسرے ہے شقاق. عزت کا مطلب تکبر اور تعصب، کہ آدمی، اور شقاق کا مطلب ضد. اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ آدمی کا کوئی الٹیر یا موٹیو ہو جس کی وجہ سے وہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ کبھی اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ حق بات ہے یا نہیں، بس ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے بعد نہیں ماننی ہے. ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی جماعت ہے، جو بھی قسم کی دینی دنیاوی، اور اس میں ایک شخص ہے جو ذمہ دار ہے، جو امیر ہے. تو امیر کو کسی نے کوئی بات بتائی، کوئی جو بنسبتاً چھوٹا آدمی ہے، اور اس کی بات برحق تھی. امیر نے مثلاً کوئی فیصلہ کیا یا کوئی ارادہ کیا کہ میں فلاں چیز کرنے والا ہوں، ارادہ کیا کہ ہماری کمپنی فلاں جگہ منتقل ہونے والی ہے. اب کوئی کسی اور چھوٹے شخص نے، جو بظاہر چھوٹے، اس نے کہا کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں کے حالات ایسے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں ہماری کمپنی اتنی کار آمد اور اتنے کام نہیں کر سکے جتنا یہاں کر رہی ہے. تو امیر کو تو ظاہر ہے کہ امیر کو تو پھر غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو شخص جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, میں اپنے درجے کا نہیں سمجھ رہا ہوں, مجھ سے چھوٹا ہوگا کمپنی میں, میں تو سردار اعلیٰ ہوں, میں تو چیف مینیجر ہوں, یہ تو صرف عام کام کرنے والے, لیکن حسین وہ حق کہہ رہا ہے تو اس پر پہلے غور کرنا چاہیے, پہلے تو سننا چاہیے. ایک شکل تو یہ کہ اپنی بات رہنے دو, اس کے بارے میں آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں, یہ تو سب سے غلط طریقہ ہے کہ سننے کے لیے ہی تیار نہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ بول اسے کہہ دیا, لیکن امیر نے اس پر غور ہی نہیں کیا, یا تو اس سرے سے کہہ دیا کہ نہیں آپ کی بات معتبر نہیں, یا کہا کہ غور کریں گے لیکن غور نہیں کیا. اور تیسری شکل کہ غور کیا اور غور کرنے کے نتیجے میں سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ وہ سچ ہے, کمپنی کو وہاں منتقل نہیں ہونا چاہیے, لیکن قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اس کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اس کی بات قبول کی تو سب کو ایسا ہوگا کہ میں جو امیر ہوں, جو چیف جو مینیجر ہوں یا چیف مینیجر ہوں, میرے ذہن میں وہ بات نہیں آئی جو عام کاریگر کے عام کام کرنے والے کے ذہن میں بات آئی, میں جو اتنا کماتا ہوں, اتنا امپلائڈ ہوں, اتنے کوالیفیکیشن سے, اور اس کے پاس تو ایک کوالیفیکیشن بھی نہیں, اور جو میں جتنا کماتا ہوں اس کا 10% بھی نہیں کماتا ہے, اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس کے مطابق فیصلہ ہوا, میری ناک کٹے گی. حق جب حق واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد آدمی قبول نہیں کرتا ہے, اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ مان نہیں رہے ہیں مشرکین مکہ, ان کی وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن کی نصیحت مؤثر ہے لیکن یہ قبول نہیں کر رہے, اس لیے کہ ان کو ایسا ہے کہ ہماری ناک کٹے گی. ہم میں سے ایک عام آدمی محمد, نہ کوئی سردار, نہ کوئی مالدار خاندان کا بیٹا, اور اس کے پیچھے ہم چلنے والے بن جائیں, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. تو یہ حقیقت ہے. اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی, وہ اللہ کا احسان ہے, لیکن ہمیں بھی دین کے بارے میں جب بھی کوئی نصیحت کی جائے, کوئی کچھ کہے, چاہے عالم ہو غیر عالم, چاہے ہمارا امام ہو یا کسی اور جگہ سے ہو, جب دین کے بارے میں ہمیں کوئی کہے, یا تو ہمیں عام نصیحت کرے, یا ہماری کوئی غلطی کی اصلاح کرے کہ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا, وہ آپ نے یہ کیا تھا لیکن وہ جائز نہیں ہے, مفتی صاحب کو میں نے کچھ حصہ مرتبہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں کیا جائے اس طرح, تو ہمیں بھی حق قبول کر لینی چاہیے. کوئی بیان میں ہم بیٹھ کے سن لیا, کوئی ہماری جو ہمارے اندر کوئی قصور ہے اس کا ذکر آیا, تو ہمیں ناگواری نہیں ہونی چاہیے, ہمیں قبول کر لینی چاہیے. اگر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہمارے اندر وہی صفت ہے جو مشرکین مکہ میں تھی, بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق, تو انہوں نے یہ باریہ رکھ دیا ہے کہ نہیں ہم ماننے والے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی, اب اللہ سبحانہ وتعالی تو بڑے رحیم اور مہربان ہیں, تو اللہ تعالی ایسا بھی کر سکتے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ضد پر آ گئے کہ ہم ماننے والے نہیں, تو ٹھیک ہے ان کو ہلاک ہونے دو, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو مزید نصیحت فرما رہے ہیں. کم اہلکنا قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس, کتنے قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا, فنادوا, تو انہوں نے آواز دی, اس وقت پکارا, ولا تحین مناس, اس وقت جب چھٹکارا خلاصی کا کوئی وقت باقی ہی نہیں رہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تاکہ وہ اس زد کو ہٹا کر کم از کم غور کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ ان جیسے لوگ تو بہت گزرے ہیں آخر ان سے پہلے, نوح علیہ السلام کے زمانے میں, ہود علیہ السلام کے زمانے میں, اور آگے ان کی فہرست آئے گی کچھ ہی آیتوں کے بعد, لیکن اور انہوں نے بھی ضد کی, ہر دور میں جب بھی کوئی نبی آئے اور حق بات, بعض لوگوں نے حق قبول کیا اور دوسرے لوگوں نے حق قبول نہیں کیا, حق کا پیغام قبول نہیں کیا, تو ان میں سے دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت تو وہ جو جن کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے, لیکن ضد پر آ گئے, بھائی نبی آئے, نبی تو معجزات لے کر آتے ہیں, اور نبی ایسا شخص ہوتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے سب کو, سب کی نظر میں معزز ہوتا ہے, سب کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ سچا ہے. تو ایسا شخص کوئی بات کہے اور بات بھی اچھی ہو, اس میں خیر کا ہی نظر آئے, تو اس کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ تو جب جس کسی زمانے میں کوئی نبی آیا, یا نبی نہیں ہے لیکن نبی کا پیغام باقی رہا جیسے ہمارے زمانے میں, تو جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے دو جماعتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت تو وہ جو جن کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے, لیکن وہ کسی اپنے کسی الٹیریئر موٹیو کی وجہ سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسری جماعت وہ ہے جن کو معلوم نہیں کہ یہ حق ہے, لیکن ان کو اس لیے معلوم نہیں کہ یہ حق ہے کہ پہلی جماعت ان کو دھوکے میں ڈالتی ہے. میں سردار ہوں, میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حق بات ہے کہ لیکن مجھے قبول نہیں کرنی ہے, لیکن اگر میں قبول نہ کروں لیکن میرے نیچے جو سب لوگ ہیں وہ قبول کر لے تو میں سردار کیسے رہوں گا؟ وہ سب تو ادھر چلے جائیں گے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اولا مجھے خود ضد میں آ کر انکار کرنا پڑے گا, اور دوسرا کام مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ مجھے میرے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دھوکے میں ڈالنا پڑے گا, ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ تو بیکار بات ہے, وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ تو فراڈ ہی ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوا, ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کم اہل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو آپ, تم جیسے بہت سے لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے تم جیسا ریاکشن دیا ضد پر آگے, تو ان کو ہم نے ہلاک کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ڈرانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ جب عذاب آیا اس وقت وہ پکارنے لگے. پکارنے لگے کا مطلب اس وقت وہ کہنے لگے کہ اب ہم ایمان قبول کر رہے ہیں, ہاں وہ برحق ہے, لیکن اس وقت ولا تحین منس, اس وقت تو چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں. قرآن میں بھی اس کی چند مثالیں ہیں. فرعون کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل وہ گزر جاتے ہیں سمندر سے, فرعون اندر جاتا ہے اپنے لشکر کو لے کر اور دیکھتا ہے کہ پانی تو ہمارے اوپر, ہم ابھی دب جائیں گے پانی میں, ابھی ہی ہم غرق ہو جائیں گے. تو اس وقت فرعون نے کیا کہا کہ میں اس رب پر ایمان لا رہا ہوں جس پر موسیٰ اور بنو اسرائیل نے ایمان قبول کر لیا. تو اس وقت قرآن میں اس وقت کیا ذکر آتا ہے, اب کیا فائدہ, وقد عصیت قبل, اب تک تو نافرمانی ہوتی رہی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈرا رہے اور ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی حق ہمارے سامنے آئے تو قبول کر لینا چاہیے. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے کچھ مخصوص باتوں کا ذکر ہے, اس کا رد فرما رہے, تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے ذکر کریں گے. لیکن ایک آخری بات ہم ختم کرتے ہیں جس کا تعلق ان آیتوں سے بھی ہے اور آئندہ کے درس میں جو آیتیں ان سے بھی ہے, وہ یہ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ صوت جو نازل ہوئی وہ ایک خاص واقعہ کے بعد نازل ہوئی. واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت وہ ابو طالب کے پاس گئی. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اور ایمان قبول نہیں کیا. دل ہی دل میں تو معلوم تھا کہ ہمارے میرا بھتیجا وہ حق پر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق بات کر رہے ہیں, لیکن ایک وجہ تھی جو شاید بعد میں ذکر آئے گا کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. لیکن ایمان قبول نہیں کیا اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع خوب کرتے تھے, کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتے تھے. اور ابو طالب وہ مالدار تو نہیں تھے لیکن سب کی نظروں میں معزز تھے، قریش میں ان کا بڑا مقام تھا. تو ان کو ہوتے ہوئے جب تک وہ حیا زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی تکلیف ہوئی، لیکن اس درجے کی نہیں جو ان کے انتقال کے بعد ہوئی. تو وہ حیات تھے. اب وہ قریش کی ایک جماعت، قریش نے دیکھا کہ ہم جو ہے چونکہ وہ آر میں کھڑے ہو گئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرتے ہیں، اس لیے ہم جتنا جو ہم کرنا چاہتے وہ کر نہیں پاتے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم جا کر ابو طالب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے کہ تم اپنے بھتیجے کو کہو کہ یہ بات چھوڑ دے. وہ کہے گا تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو چھوڑ دے گا. تو وہ کہے جماعت قریش کے بڑے سردار کی، ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ وغیرہ، ایک جماعت. اور انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے جو ہے وہ اگر اپنی عبادت کرتا رہے، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنی دین پر چلتے رہے، لیکن وہ یہ جو دعوت کا کام کر رہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے کہ ہمارے بت غلط ہے، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ ہمارے اس بیکار دین سے ہٹ کر ہمارے دین میں آ جاؤ، یہ ہمیں پسند نہیں، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ان کو کہہ دو کہ صلح کی ایک آسان شکل ہے اس طرح پیش کر کے، صلح کی شکل ہے کہ ہم ہمارے معبودوں کی عبادت کرتے رہے، ہمارے بتوں کی عبادت کرتے رہے، ہم ان کے دین کی کوئی برا بلا نہیں کہیں گے، اور وہ اپنے دین پر چلتے رہے، وہ ہمیں برا بلا نہیں کہیں. بظاہر بہت اچھا پروپوزل، ابو طالب کو بھی ایسا لگا کہ بہت اچھا پروپوزل. بلا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. ابو طالب نے ان کا پروپوزل پہلے تو عرض کیا کہ یہ لوگ جو ہے ایک پروپوزل لے کر آئے ہیں اور بہت انصاف والا پروپوزل ہے، ایسا پروپوزل ہے کہ اس میں فیئرنس ہے، اور پروپوزل کا ذکر کیا کہ وہ بھی وہ اپنے دین پر رہے، آپ کو برا بلا نہ کہے، اور آپ اپنے دین پر رہے ان کو برا بلا نہ کہو. یعنی وہ نبی صاحب خلاصہ یہ ہے جس کو ہم کہیں گے انگریزی میں ان اے نٹ شیل، وہ یہ کہتے کہ دعوت کا کام چھوڑ دو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کہ اللہ کی طرف آؤ، نہیں عن المنکر، یہ بیکار ہے، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ سب چھوڑ دو، باقی اپنی ذاتی عبادت میں لگے رہو. یہ ایک بات بطور فائدے کا عرض کر دوں کہ ہر زمانے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو شخص امر معروف اور نہی عن المنکر میں مشغول ہوتا ہے، بہت ہی اہم کام ہے یہ کام، امر معروف اور نہی عن المنکر، جو بھی شخص کرتا ہے وہ دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت میں حصہ لے رہا ہے، اور یہ کام بند ہو جائے تو دین بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پروپوزل پر عمل کرتے تو کوئی اور مسلمان ہی نہ ہوتا اور دین ہم تک کیسے پہنچتا. لیکن یہ امر بالمعروف، بلائی کا حکم کرنا، اور ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر، یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ جو ہمارے زمانے میں جو بھی ہے، بالخصوص علماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کو منتخب کیا کہ یہ ان کا رول ہے. تو جب بھی ہم وقتاً فوقتاً سنیں گے آڈیو کے ذریعے، کسی کا بیان، کبھی کسی کی تحریر، کبھی سوشل میڈیا پر کہ فلاں عالم کا ملفوظ ہے، فلاں عالم کا میسج ہے کہ یہ چیز غلط ہے. ابھی قریب میں وہ نیو ایئر کرسمس کے بارے میں آیا ہوگا کہ کرسمس کے میں حصہ لینا ہے، کسی کو میرے کرسمس نیو ایئرز ڈے اس میں حصہ، یہ غلط ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ علماء کا کیا، گھر پر بیٹھے رہتے ہیں اور بس کہتے رہتے ہیں غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے. یہ وہی کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کی برکت سے دین باقی رہتا ہے. باقی میں اپنی عبادت کرتا رہوں, زید اپنی عبادت کرتا رہے, محمد اپنی عبادت کرتا رہے, اس سے دین آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکے, ٹھیک ہے اگر ہم نے باقاعدہ دار العلوم میں پڑھا نہیں تو ہمارے پاس پورے دین کا علم نہیں, لیکن ہمارے پاس دین کا تھوڑا علم تو ہے. اور ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمیں, جن کے دلوں میں محبت تھوڑی بہت ہماری ہے, قریبی لوگ, تو ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو قابل اصلاح ہے تو اچھے انداز میں کہنا چاہیے. دیکھا کہ فلا عمل کا علم ہمیں ہوا تو کسی کو اچھے انداز میں ترغیب دینی چاہیے, اور بہت خوش ہونا چاہیے کہ میں دین کو باقی رکھنے کی محنت میں شریک ہو رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پروپوزل آیا, ابو طالب نے بھی کہا کہ یہ بہت اچھا پروپوزل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جواب دیا. کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرمایا کہ میں تو صرف ان کو ایک ایسے جملے کی طرف بلا رہا ہوں, ایک ایسی بات کی طرف بلا رہا ہوں کہ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو وہ عرب کے سردار بن جائیں گے, مکہ والے عرب کے سردار بن جائیں گے. اور صرف عرب کے سردار نہیں, باقی غیر عرب عجم لوگ دوسرے باقی دنیا بھی ان کی تابع ہو جائے گی, ان کے پیچھے ان کو اپنے سردار سمجھیں گے. تو ابو جہل وغیرہ وہ جو وہاں تھے وہ انہوں نے سنا تو ظاہر ہے کہ سرداری کی بات کہ ہم عرب کے سردار ہو جائیں گے, دوسرے لوگ بھی ہمارے تابع ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جلدی بتاؤ تو پھر کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جملہ لا الہ الا اللہ ہے, اس کو اگر مکہ والے قبول کر لیں اور پورے دل کی گہرائی سے قبول کر کے اس پر عمل کریں تو عرب کے سردار بھی ہو جائیں گے اور عجم غیر عرب کے بھی وہ سردار ہو جائیں گے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اس بات کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, واپس ضد پر آ گئے. تھوڑی دیر ان کو واپس ضد پر آ گئے. تو خیر اس واقعے کی ذمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے توحید کی کچھ دلائل بیان فرما رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.